السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان فوج کے میڈیا آفس ISPR کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پیر کے روز ملاقات کی اور علاقائی سلامتی اور باہمی تعلقات پر گفتگو کی. یہ غیر معمولی ملاقات ایسے میں ہوئی ہے جب پاکستان نے سعودی عرب پر تنقید کی ہے کہ وہ OIC کی وساطت سے کشمیر کی حمایت میں ناکام رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اقتصادی طور پر انحصار کرنے والا ملک پاکستان سعودی عرب سے اختلافات زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا اور تعلقات میں یہ دوری جلد ختم ہو جائے گی. پاکستان میں منگل 11 اگست کو اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے. بانی پاکستان محمد علی جناح کی تقریر کی یاد میں منائے جانے والے اس دن پر انسانی حقوق اور اقلیتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 11 اگست کی تقریر محمد علی جناح کی پالیسی بیان تھا جس پر مکمل عمل نہیں ہو سکا. صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ مساوی سلوک روا رکھا جائے گا، جبکہ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP کا کہنا ہے کہ پاکستان کو محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر میں کیے گئے عہد کا احترام کرنا چاہیے. بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان میں زر مبادلہ کا ایک اہم ذریعہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جہاں دنیا بھر میں کورونا وبا کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان میں ایک بڑی تعداد ان تارکین وطن پاکستانیوں کی بھی ہے جو مختلف ممالک میں روزگار ختم ہونے کے بعد واپس پاکستان آ رہے ہیں، حکومت کا کہنا ہے کہ ان پاکستانیوں کو ملازمتیں دی جائیں گی. جبکہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کا کہنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی فی الحال باہر نہیں بھیجے جا سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آئندہ کراچی میں کرنٹ لگنے سے ہلاکت پر بجلی فراہم کرنے والے نجی ادارے کے الیکٹرک کے اعلی افسران بشمول چیف ایگزیکٹو آفیسر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا. عدالت نے شہر میں ایک بار پھر تمام بل بورڈز اتارنے کا بھی حکم دیا ہے. شہر میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات سے متعلق یہ کیس عدالت میں گزشتہ 10 سال سے زیر سماعت ہے. تجارت سے متعلق عالمی ادارے بین الاقوامی تجارتی مرکز کا کہنا ہے کہ ایک حالیہ مطالعاتی جائزے کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے درپیش مشکلات کے باوجود حکومت پاکستان کسٹمز کے قواعد و ضوابط اور دیگر معاملات میں بہتری لا کر آئندہ 3 سالوں کے دوران اپنی برآمدات میں $12 ارب کا اضافہ کر سکتی ہے. اگرچہ پاکستانی عہدیداروں نے تاحال بین الاقوامی تجارتی مرکز کی رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد کا کہنا ہے کہ حکومت نہ صرف تاجر برادری کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہے. ان کے بقول حال ہی میں برآمد کنندگان کے مطالبے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان کسٹمز نے کسٹم ڈیوٹی ڈرا بیک کو برآمد کنندگان کے اکاؤنٹس میں براہ راست منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور میں پچھلے 3 سالوں سے زیر تعمیر بس منصوبے کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے آئندہ جمعرات کو وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھوں اس کا افتتاح کرنے کی توقع ظاہر کی ہے. لگ بھگ 67 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے اس منصوبے کے تحت 220 بسیں چلائی جائیں گی. 29 کلومیٹر پر محیط اس بس منصوبے میں 33 اسٹیشنز ہوں گے، اور اس سے حکام کے بقول روزانہ 360,000 افراد استفادہ کریں گے. اس منصوبے کو اکتوبر سن 2017 میں باقاعدہ طور پر شروع کیا گیا تھا. بھارتی حکومت نے جموں اور کشمیر کے ایک ایک ضلع میں 15 اگست کے بعد تجربے کے طور پر 4G انٹرنیٹ خدمات کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے. یہ بات اس نے منگل کے روز سپریم کورٹ کو بتائی ہے، لیکن یہ بحالی بین الاقوامی سرحد یا کنٹرول لائن کے آس پاس کے علاقوں میں نہیں ہوگی، بلکہ جن علاقوں میں عسکریت پسندی کی سرگرمیاں کم ہیں وہاں 4G انٹرنیٹ خدمات بحال کی جائیں گی. حکومت 2 ماہ کے بعد صورتحال کا جائزہ لے گی اور پھر اگلا قدم اٹھائے گی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
السلام علیکم سامعین, شہناز عزیز حاضر ہیں پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ. آج کئی ایسے اہم واقعات ہیں جن پر ہم تجزیہ کاروں اور ماہرین سے بات کریں گے. پیر کے روز پاکستان میں سپریم کورٹ کی جانب سے کراچی کے مسائل کی سماعت کے بعد تجزیہ کار کیا کہتے ہیں؟ لبنان میں وزیر اعظم کی جانب سے اپنی حکومت کا استعفیٰ, کیا یہ عوام کے غم و غصے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا؟ ہانگ کانگ میں میڈیا ٹائیکون جیمی لائی کی گرفتاری, جو چین کے متنازع قانون کے خلاف جد و جہد میں پیش تھے. افغانستان میں لوئے جرگا کی جانب سے 400 قیدیوں کی رہائی کی منظوری دینے کے بعد انٹرا افغان ڈائیلاگ پر کیا اثر پڑے گا؟ ایران کو ہتھیاروں کی ترسیل پر عائد اقوام متحدہ کی پابندیوں کی توسیع کے مطالبے میں قطر کی شمولیت کیا معنی رکھتی ہے؟
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
تو سامعین, سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کی صورتحال کے بارے میں سپریم کورٹ کی سماعت پر. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ شہر میں سرکولر ریلوے, غیر قانونی بل بورڈز, تجاوزات اور دیگر کئی معاملات کی سماعت کر رہا ہے. اس سماعت کے دوران چیف جسٹس نے سوال کیا کہ شہر میں صفائی کا ذمہ دار کون ہے, کوئی ہے جو اس شہر کو صاف کرے؟ بقول ان کے, مجھے تو لگتا ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے, سندھ حکومت کی بھی اس شہر سے دشمنی ہے اور لوکل باڈی کی بھی. میئرز نے شہر کو تباہ کر دیا ہے, لوگ آتے ہیں جیب بھر کر چلے جاتے ہیں, شہر کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا. یہ الفاظ تھے چیف جسٹس گلزار احمد کے. گزشتہ ہفتے کئی پروگراموں میں ہم نے ان تمام مسائل پر بات کی ہے, جس میں ہماری بات پیپلز پارٹی سے, ایم کیو ایم سے, جماعت اسلامی سے, اس کے ساتھ ہی ایسے قانونی ماہرین سے بھی ہوئی جنہوں نے آئین کے آرٹیکل 149(4) کا تجزیہ کیا, جن کے کراچی شہر پر لاگو کیے جانے کے بارے میں قیاس آرائیاں ہوتی رہی ہیں, اور سوشل میڈیا پر بھی اس بارے میں متعدد ویڈیوز اور آڈیو موجود ہیں. تو چونکہ ہماری تفصیلی بات پارٹیوں سے ہو چکی ہے, تو آج ہم محض تجزیہ کاروں سے بات کریں گے سپریم کورٹ کی آج کی سماعت کی روشنی میں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ممتاز تجزیہ کار اور بین الاقوامی اور ملکی امور کی ماہر ڈاکٹر ہما بقائی سے. کراچی کی شہری ہونے کے ناطے ہما بقائی کراچی کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں, وہ اس وقت کراچی سے میرے ساتھ ہیں. تو ڈاکٹر ہما, سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جب بھی ان مسائل پر بات کی جائے اس حوالے سے کہ ذمہ داری کس کی ہے, کون انہیں حل کرے گا, تو صوبائی حکومت کا جواب ہوتا ہے کہ یہ بلدیہ کی ذمہ داری ہے, بلدیہ کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ان کے پاس نہ تو اختیارات ہیں اور نہ ہی انہیں صوبائی حکومت نے رقوم جاری کی ہیں. اسی طرح وفاقی حکومت 18th ترمیم کے حوالے سے کہتی ہے کہ اب یہ تمام اختیارات صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کسے ذمہ دار سمجھتی ہیں اس شہر کے مسائل کا, اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کون کرے گا؟
اگر مجھے یہ جواب پتا ہوتا تو مجھے نوبیل پیس پرائز ملتا, کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا جو الیکٹوریٹ ہے نا, جو وہ ووٹ کرتا ہے, اس کو اس ووٹنگ کی پھر تقریباً پیپلز پارٹی سزا دیتی ہے, کیونکہ پولیٹیکل ڈائنمکس ایسے ہیں کہ کراچی کبھی پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ نہیں کرتا. اس نے ٹریڈیشنلی جماعت اسلامی کے لیے ووٹ کیا, پھر نئی پارٹی آئی ایم پی ایم کے لیے ووٹ کیا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کیا. اور حکومت جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی بنتی ہے, اور جب سندھ گورنمنٹ کی حکومت بنتی ہے تو سندھ گورنمنٹ کو کراچی میں انویسٹ کرنا یا کراچی کے الیکٹوریٹ کا خیال رکھنا, اس کی کوئی پولیٹیکل ڈویژنز نہیں ہے اس کے لیے. انفیکٹ وہ پھر کراچی کو سزا دیتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا. تو اس وجہ سے صورتحال بہتر نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیے کہ جو کراچی میں ہے, جو کمپلیٹ سینس آف ابینڈنمنٹ ہے یا لیک آف گورننس ہے, وہ آپ کو نظر آتی ہے. پھر بدقسمتی سے جو جماعتیں آتی وہاں پہ بھی بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان ٹائم کراچی پہ قبضہ بھی ہوا, تو ایم کیو ایم اپنے آپ کو کراچی کے ریپرزینٹیٹو تو کہتی ہے, اور کینٹ کے علاقے یا جو علاقے جس طرح ڈسٹریبیوشن آف اونرشپ ہے کراچی کی, اس کا رونا روتی ہے, ایکسیسیبلٹی کا رونا روتی ہے. تو مطلب کراچی میں جو بزنس کمیونٹی ہے اس نے تو کھل کر کہہ دیا کہ آپ شہر کو فوج کو دے دیں. اور جب بھی شہر میں کرائسس ہوتا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, میں آپ کو تقریباً 7-8 سال پہلے بتا رہی ہوں, بارش ہوئی فوج بلائی گئی, ہیٹ کا کرائسس ہوا, ہیٹ ڈیتھ ہوئی فوج بلائی گئی, لا اینڈ آرڈر سچویشن جب ختم ہو گئی اور 12 13 لاشیں روز کراچی میں گرنے لگی, تب شہر رینجرز کے اور فوج کے حوالے کیا گیا. تو ہمیشہ ایکسٹرا, جسے کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کے فریم ورک سے باہر کوئی حل لایا جاتا ہے کراچی کے مسئلے کو ٹیمپرری طور پر حل کرنے کے لیے. اب اس وقت پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں, آپ اگر واٹس ایپ گروپ دیکھیں تو وہاں گورنر راج, ایڈمنسٹریٹو یونٹس, فاٹا کی جگہ کراچی کو دینے کی بات, کراچی کو سندھ سے علیحدہ کرنے کی بات, یہ تمام باتیں اس وقت جو ہیں وہ آپ کو زیر بحث نظر آتی ہیں. اور اگر آپ ایک عام کراچی والے سے بات کریں نا, جس کی کوئی سیاسی ایفیلیشن سوٹ اسے ہے نہیں, یا وہ سیاسی ڈائنمکس بھی نہیں سمجھتا, اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کس قدر مشکل ہے گورنر رول وغیرہ کرنا, وہ ایکچولی کہتا ہے ہو ہی جائے تو اچھا ہے. پھر آپٹکس بھی یہ ہوئے کہ جی عمران خان صاحب نے این ڈی ایم اے کو کہا تو نالے صاف ہوئے. سو میرے خیال یہ ایشو ہے. میرے پاس کیا اس حوالے سے کوئی آپشن ہے, کوئی حل ہے؟ بالکل میرے پاس حل نہیں ہے, علاوہ اس کے کہ جو کراچی سے ووٹ لیتے ہیں ان کو صرف ووٹ نہ دیے جائیں, سیٹیں نہ دیے جائیں, اختیار آپ بھی دیے جائیں. کیونکہ 18th ترمیم کی آرکیٹیکٹ تو پیپلز پارٹی ہے, لیکن 18th ترمیم کے تحت کراچی میں جو پاورز لوکل باڈیز کو ٹرانسفر کرنے کی ہیں, اتنا سیاسی پد پیپلز پارٹی کا اونچا ہے نہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ریپرکشنز یہ ہوں گی کہ وہ اور مارجنلائز ہو جائیں گے اربن پالیٹکس سے.
لیکن ہما, جیسے کافی سنجیدگی سے یہ جو باتیں سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر ہونے لگتی ہیں کراچی کے لیے مختلف آئینی جو ہیں آرٹیکلز استعمال کرنے کی, تو بے شک پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہم ایسا ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا, یا ایم کیو ایم خود بھی یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایک صوبے کی جگہ پھر وفاق کی عملداری میں چلے جائیں, اور بہت سے قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو کراچی کی صورت حال ہے اس میں شاید آپشن صرف یہی ایک ہے, اس کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. اس معاملے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا کہتے ہیں.
میں دو باتوں کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی. پہلی رائے تو یہ کہ جو گراؤنڈ پہ کراچی ہے نا, وہ اس کے لیے بالکل تیار ہے. ایک عام آدمی جو ہے نا کراچی کا, وہ اتنا تنگ آ گیا, وہ اتنا تھک گیا یہاں کی پولیٹیکل بلیم گیم سے, ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانے سے, یہاں پہ پیسہ کھانے کے کلچر سے, وہ اس قدر تھک گیا ہے کہ اب وہ یہ شاید چاہتا ہے کہ کوئی آلٹرنیٹیو یا آپشن آ جائے. پہلی بات تو یہ, تو میرا خیال ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹ پہ کیا اس کے لیے پولیٹیکل ایپیٹائٹ ہے, اسٹریٹ پہ بالکل اس کے لیے پولیٹیکل ایپیٹائٹ ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو کیسے سولو کریں گی, یا ان کو کس طرح کی فیس سیونگ اس پہ چاہیے ہوگی, تو جو سب سے زیادہ فیس سیونگ اس حوالے سے چاہیے ہوگی میرا خیال ہے وہ صرف پیپلز پارٹی ہے. کیونکہ آئی تھنک پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے, ایم کیو ایم آن بورڈ ہے, اور ایم کیو ایم اس وقت اتنی فریگمنٹڈ اور اتنی کمزور ہے کہ اگر وہ اس لیے ہی استعمال ہو جائے کہ اس کو فیڈرل اینٹیٹی بنانے کے لیے ان کو کچھ پولیٹیکل اسپیس مل جائے, میرا خیال ہے وہ اس کے لیے بالکل تیار ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے جس پارٹی پہ کام کرنا ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اور میرا ذاتی خیال ہے, غلط ہو سکتا ہے, کہ آلریڈی بیہائنڈ دا ڈورز, بیہائنڈ کلوزڈ ڈورز اس حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور شاید پیپلز پارٹی نے بھی کسی حد تک کنسیڈ کیا ہے.
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بند دروازوں کے پیچھے بات ہو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہے؟
میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کراچی میں شدید ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور جو پیپلز پارٹی کے ٹریڈیشنل علاقے تھے وہاں سے بھی اب کے پیپلز پارٹی کو سیٹ بیک ملا ہے. آپٹکس پیپلز پارٹی کے کم از کم کراچی میں بالکل اچھے نہیں ہیں. میں وسوخ سے نہیں کہہ سکتی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے بغیر, یا پیپلز پارٹی انڈر اے لاٹ آف سٹرنجنٹ ویجیلنس وچ مے بی فیڈرل اور فرام ایلسویئر. کیونکہ دیکھیں ایک بات اور بحث میں ہے, اور وہ بات بحث میں یہ ہے کہ یہ سنجے تھرسٹ ہے کراچی کے حالات بہتر کرنے کا, یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ یا فوج کا انیشیٹو نہیں ہے, یہ صرف پی ٹی آئی نہیں کرنا چاہتی. یہ جو شاید ہمارے بہت امپورٹنٹ ڈونر ہے جو اس وقت پاکستان کو شاید ابو دا واٹر رکھ رہا ہے, وہاں سے بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو پوٹینشیل ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا, جو گوادر کا اور جو پورٹ سٹی کا پوٹینشیل ہے, وہ نہیں انلاک ہو سکتا جب تک کہ کراچی کی صورتحال کو بہتر نہ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو یہ ڈائمینشن انٹر ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بادل نافاستہ پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ آئے گی, اور میرا خیال ہے ظاہر ہے کہ ان کو تھوڑی سی فیس سیونگ چاہیے ہوگی, اور جو بھی بند دروازوں کے پیچھے ہو رہا ہے وہ اس سوچ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ فیس پولیٹیکلی ہونا چاہیے. اور بہت اچھی بات ہے اگر پیپلز پارٹی کراچی کو فائنلی اون کر رہی ہے, مسئلہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی کراچی کو اون ہی نہیں کیا. دوسرے صوبوں میں بلدیاتی ادارے تو ہیں لیکن وہاں پر اس طرح کی پولیٹیکل ٹسل نہیں ہے نا, ہمیشہ پی ایم ایل این لاہور میں لاہور کو بہتر کرنے میں کبھی کوئی ٹسل نہیں تھا پارٹیز کے درمیان. یہاں تو ایلوکیشن آف فنڈس پہ ٹسل ہو جاتا ہے, پیسوں پہ ٹسل ہو جاتا ہے, ڈیولپمنٹ نظر آئے گی اس بات پہ ٹسل ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر جماعت اسلامی کے تھرو ڈیولپمنٹ نظر آئے گی تو پھر جماعت اسلامی کراچی سے کامیاب ہو جائے گی, یا ایم کیو ایم اسی لیے کامیاب ہوتی تھی, یا پی ٹی آئی فار واٹ ایم کیو ایم ڈیڈ اور ڈیڈ ناٹ ڈو کامیاب ہو گئی. تو کراچی تو تواتر کے ساتھ آلٹرنیٹیوز ڈھونڈ رہا ہے اور وہ آلٹرنیٹیوز فیل ہو رہے ہیں. صورت حال یہ ہے کہ چاہے انہیں ٹیررزم کنٹرول کرنا ہے, چاہے انہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو فعال بنانا ہے, کراچی تو جنگل ہے, یہاں تو آ کے ہر کوئی کھو جاتا ہے اور گورننس نائٹ میئر ہے. اور اب آفٹر ایئرز اینڈ ایئرز آف نگلیکٹ امپلوڈ ہو رہا ہے, اگر اب بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ تباہ تو ہو ہی گیا شہر, اب شاید گر جائے گا.
تو یہ تھیں ڈاکٹر ہما بقائی جو کراچی کی صورتحال پر بات کر رہی تھیں, اور میرے ساتھ لاہور سے پروفیسر حسن عسکری رضوی ہیں جو نہ صرف یہ کہ ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں ملکی اور غیر ملکی امور کے, بلکہ وہ نگراں حکومت میں بھی شامل رہ چکے ہیں اور سیاسی اور انتظامی امور سے آگہی رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے, تو آپ سے پہلے ہماری تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ کیونکہ کراچی کے عوام ووٹ نہیں کرتے پاکستان پیپلز پارٹی کو, تو اس لیے وہ شہر کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتی, اس تبصرے پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
دیکھیے, عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کو سزا مل رہی ہے, لیکن دیکھیے جن علاقوں سے پیپل پارٹی جیتتی ہے, یعنی انٹیریئر سندھ سے جیتتی ہے, انٹیریئر سندھ میں شہر موجود ہیں, لیکن وہاں بھی ہم کوئی بہتری نہیں دیکھتے. آپ لاڑکانہ چلے جائیں, آپ نواب شاہ چلے جائیں, آپ ستر چلے جائیں, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پیپل پارٹی پرفارم کرتی ہے, لیکن وہاں بھی علاقے نگلیکٹ کا شکار ہے. تو پیپل پارٹی نے لاپرواہی سے کام لیا ہے, نہ صرف کراچی کے لیے بلکہ ان علاقوں کے لیے بھی جن علاقوں سے ان کو ووٹ ملتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی کمی اور کمزوری ہے. اور کراچی کی طرف توجہ اس لیے دینا ضروری ہے کہ اگر پاکستان کی اکانومی کو آپ چلانا چاہتے ہیں تو کراچی ایک فنکشننگ سٹی ہونا چاہیے. اور کراچی ایک فنکشننگ سٹی تھا 70s تک, مڈ 70s تک آپ کہہ لیجئے ایک فنکشننگ سٹی تھا, پھر مڈ 80s میں آ کے یہاں کا نقشہ بدلتا ہے, ایک پارٹی ایمرج کرتی ہے, ایم کیو ایم ایمرج کرتی ہے 85-86 میں, اور اس کے بعد کہانی بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ دیکھنا صرف ہمیں یہ ہے کہ 50s سے 70s تک, مڈ 70s یا اینڈ آف 70s تک کراچی کو اتنا اچھا کیسے رکھا گیا, اور اس کے بعد کراچی کا ڈکلائن کہاں سے شروع ہوا, وہ پولیٹیکل فورسز کے آپس کے جھگڑے ہیں, اور انفارچونیٹلی وہ جھگڑے اب بھی موجود ہیں. تو مجھے تو ذاتی طور پہ کراچی کی صورتحال بہتر ہونے کے امکانات فی الحال نظر نہیں آتے.
ڈاکٹر صاحب, ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ پس پردہ یعنی بند دروازوں کے پیچھے اس بارے میں بات ہو رہی ہے جس میں چائنا کا نام لیا جا رہا ہے, کیونکہ چین کے جو شاہراہ کے منصوبے ہیں ان میں کراچی کا پرامن ہونا, اور جیسے کہ آپ نے لفظ استعمال کیا ایک فنکشنل شہر ہونا, بہت ضروری ہے. تو شاید اس کی وجہ سے کوئی اقدامات کیے جائیں, کچھ آئینی طور پہ کچھ تبدیلیاں کی جائیں جس سے کراچی کی صورتحال بہتر ہو سکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی چیز ہے زیر بحث ابھی؟
دیکھیے, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ فیڈرل حکومت اگر براہ راست ذمہ داری لے گی تو کیا گارنٹی ہے کہ کراچی کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوگی, کیونکہ کراچی کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, شہریوں کا حالات جو اتنے خراب ہو گئے ہیں عام شہری کے لیے. تو اگر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ مرکز کا ڈائریکٹ کنٹرول نافذ کرتے ہیں, یعنی پروونشل گورنمنٹ کو نکالتے ہیں, تو ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو جائے گی. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکال دیا, ایک اور ایک ایڈیشنل جھگڑا وہاں شروع ہو جائے گا, اور اس ایڈیشنل جھگڑے میں گورنر کس حد تک بیوروکریسی کی مدد سے جو ہے اربن سندھ اور خصوصاً کراچی کو بہتر کر سکیں گے, اس پہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ ایک رسکی اسٹریٹجی ہوگی اگر ایسا کیا, کیونکہ اس کی جو پولیٹیکل ڈائمینشن ہے بالبن پی ٹی آئی اس کو مینیج کرنے میں پرابلم میں پھنس جائے. سندھ کی جو لوکل گورنمنٹ ہے, کراچی کی جو لوکل گورنمنٹ ہے, وہ 30 اگست کو ختم ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹ ذمہ داری تو لوکل گورنمنٹ اور اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے. دیکھیے پروونشل گورنمنٹ بہت سے اختیارات جو ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے ہیں وہ اپنے پاس لے لیتے ہیں اسپیشل ڈپارٹمنٹس بنا کے. یعنی آپ نا جس طرح کے جہاں پہ کراچی کے اندر بہت سے بورڈ بنائے ہیں انہوں نے, اور وہ بورڈ لوکل گورنمنٹ کے تحت نہیں ہوتے, وہ صوبائی حکومت کے تحت ہوتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اختیارات کا جھگڑا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جب مشرف کے زمانے میں پاورفل لوکل گورنمنٹ تھی, بہت مؤثر حکومت تھی وہ, لیکن جب 2002 میں اسمبلی بنی تو اسمبلی کا اور وہ ڈسٹرکٹ ناظم وغیرہ کا جھگڑا شروع ہو گیا, اختیارات کی جنگ ہو گئی. تو اصل میں پاور شیئرنگ کے ساتھ ہمارے ہاں کام کرنے کا رواج نہیں ہے. ہر کوئی منوپلسٹک ہے, لوکل گورنمنٹ منوپلسٹک ہونا چاہتی ہے, اس لیے میئر صاحب کہتے ہیں کراچی کے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. بھائی جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کر لو, زیادہ نہیں ہے. اگر جو ہے صوبائی حکومت کہتی ہے یہ تو ہمارا کام نہیں ہے, تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. تو اس لیے ہر کوئی منوپلسٹک ہونا چاہتا ہے, مل جل کے کام نہیں کرنا چاہتا. یہی وجہ ہے کہ سندھ کے اندر اور خاص کر کراچی کے اندر حالات جو ہیں عام آدمی کے لیے کافی خراب ہیں.
یہ تھے پروفیسر حسن عسکری رضوی جو کراچی سمیت سندھ کی صورتحال پر بات کر رہے تھے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور موضوع پر جس پہ میں آپ کے مختصر کمنٹ چاہوں گی کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر جو ہیں جن کا تعلق ترکی سے ہے, وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی دورہ کر چکی ہیں صدر جو تھیں جنرل اسمبلی کی. مختلف بات صرف یہ ہے کہ ترکی سے تعلق ہے, اور ترکی نے ابھی بھی پاکستان کی حمایت کی ہے کشمیر کے مسئلے پر, اور عمران خان اور تمام لیڈرز بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا چکے ہیں وہ. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس دورے کا سے کیا اثر پڑ سکتا ہے کشمیر کے مسئلے پر.
دیکھیے آپ کی بات درست ہے کہ اس سے پہلے دین جو خاتون چیئرمین خاتون پریزیڈنٹ تھی جنرل اسمبلی کی, وہ ایک دفعہ پاکستان ابھی ایک آدھ سال ہوئے پچھلی بلائی تھی. تو اب جو ان کو بلایا گیا ہے ترکی سے, ٹھیک ہے پاکستان کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے, لیکن صرف کشمیر کے لیے نہیں ہے یہ دورہ, بلکہ پاکستان کی اوور آل ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے کہ اپنے لیے عالمی سطح پر گڈ ول جنریٹ کی جائے. ریئلائزیشن یہ ہے کہ جتنی آپ گڈ ول جنریٹ کرتے ہیں اپنے لیے, آپ کے تعلقات ممالک سے بہتر ہوتے ہیں, ہیڈ آف گورنمنٹ سے بہتر ہوتے ہیں, تو اس سے پھر پاکستان کو اپنا کیس, جو کشمیر کا کیس بھی ہے, ہندوستان کے ساتھ مسائل کا کیس بھی ہے, پھر افغانستان کے سلسلے میں پاکستان جو پیس کی کوشش کر رہا ہے, پاکستان اس کو بھی پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے. تو اوور آل ڈپلومیسی ہے, اور جس میں کشمیر ایک اہم یونٹ ہوگا.
اچھا یہ جو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی افغانستان کی, تو پاکستان کے لیے اس کا کیا اثر ہوگا ان قیدیوں کی رہائی کا؟ اس نے خیر مقدم تو کیا ہے.
دیکھیے بنیادی مقصد اس وقت پاکستان کا اور امریکہ کا بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو طالبان ہے, جو مین اسٹریم طالبان ہے, اور کابل کی حکومت میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ آئندہ کے لیے پاور شیئرنگ کے لیے یا اندرونی کیا فریم ورک, پولیٹیکل فریم ورک ہوگا, دونوں کی خواہش یہ ہے. باقی رہا اس سارے عمل میں کئی قسم کے رسک موجود ہیں, خطرے موجود ہیں. ایک خطرہ یہ بھی یہی ہے کہ زیادہ خطرناک ہیں, کہیں کسی کے قابو میں نہ رہیں, طالبان کا حصہ ہے تو وہ طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس قسم کے افغانستان کے معاملے میں رسک ہیں, کئی قسم کے خطرے ہیں, لیکن ان خطروں کے ہوتے ہوئے بھی کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو طالبان کا مین گروپ ہے اور کابل کی حکومت میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ٹینشن کم ہونے کے امکانات ہو جائیں گے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
کراچی کے مسئلے پر بحث و مباحثے کا حالیہ آغاز مانسون کی ان بارشوں کے بعد ہوا تھا جنہوں نے کراچی میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی, اور اب اندرون سندھ میں بھی صورتحال ایسی ہی ہے جہاں پہ بہت سے علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. اس بارے میں نفیسہ ہود بھائی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, لیجیے سنتے ہیں.
اس وقت ملک بھر میں 3 دن کی بارشوں کے نتیجے میں 58 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اطلاعات کے مطابق بلوچستان اور سندھ میں سیلابی ریلوں اور ایک حفاظتی بند میں شگاف پڑنے سے کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں. فوج نے کشتیوں کے ذریعے کئی لوگوں کو ڈوبنے سے بچایا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ ماں سوا اس کے دیہی اور شہری علاقوں میں دورس منصوبہ بندی کی جائے, مانسون کی بارشوں سے عوام کی جان و مال کو خطرہ رہے گا. ہمارے ساتھ بلوچستان سے ہیں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر لیاقت کاشانی. بلوچستان کی صورتحال سے ابتدا کیجئے کہ وہاں آپ نے کس قسم کا نقصان دیکھا.
یہ ہے کہ یہ جو جس ایریا کا آپ نے بتایا کہ سندھ اور بلوچستان کا بارڈر ہے, یہ بیسیکلی ہے بولان ڈسٹرکٹ, جسے دوسرے اس میں کچی ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے. اور اس ایریا میں اور ساتھ ہی سبی ہے, کوئی 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے سبی ڈسٹرکٹ. یہ پانی سبی کا جو پانی آیا, یہ آیا ہرنائی اور کولو ڈسٹرکٹ سے. اس نے کچی پلین ایریا میں نقصانات کیے ہیں. دوسری طرف جو خزدار اور ہمارا لسبیلا ایریا ہے, وہاں بھی فلش فلڈ سے کافی نقصانات ہوئے ہیں. ابھی نقصانات کا ابتدائی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں, ابھی تک 10 لوگوں کے ڈیتھ کے کیسز ہوئے ہیں اور کوئی 800 سے 900 کچے مکانات گر گئے ہیں, جو بہت ہی انیشیل رپورٹس ہیں. جو ہمیں جو نقصان ہوا ہے, ڈیرا بگٹی ڈسٹرکٹ ہے, خزدار ڈسٹرکٹ ہے, جل مکسی ہے, کچی ڈسٹرکٹ ہے جو بولان میں بتا رہا تھا آپ کو. مگر ابھی جو ہمیں جو زیادہ نقصانات ہوئے ہیں وہ ریورائن فلڈ سے نہیں ہوئے ہیں, یہ فلش فلڈس ہیں جو کلاؤڈ برسٹ سے جو چیزیں جو بارشیں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں.
اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میر مظہر ٹالپور نے, یہ کاشتکار ہیں میرپور خاص میں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پانی داخل ہوا ہے بلوچستان سے سندھ میں, وہ دادو میں کچے کے علاقے میں سب سے زیادہ پھیل گیا ہے. بتائیے اپنا آنکھوں دیکھا حال.
میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین یہ کروں گا اس کی جغرافی کے حساب سے کہ یہ کھیرتھر رینج ہے, یہ یہاں کراچی سے گڈاب سے چلتی ہے, ہمارے سے آگے پھر یہ بلوچستان میں کوہ سلیمان کو ایڈ کرتی ہے. اور یہ جو بارش ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے, مگر اس میں صرف بارش اکیلی ذمہ وار نہیں ہے. یہ پانی پہاڑوں سے ہی بارش کی وجہ سے آیا. اب یہ گاج ایک نیا ڈیم بنا ہے, انہوں نے ڈیم بچانے کے لیے انہوں نے کٹ لگایا ہے, کٹ سندھ میں کٹ لگا ہے گاج ڈیم کو بچانے کے لیے جو ہی تالکے میں اوپر. مگر کٹ لگانا بھی تھا ڈیم بچانے کے لیے, کٹ بغیر بتائے لگایا. کٹ لگنے سے فوری طور پہ لوگوں کے گھر گھر کچے ہی ہیں. یہ غریب علاقے ہیں, مسکین علاقے ہیں, یہ کوئی امیر علاقے نہیں ہے پاکستان کے. یہ پچھلی دفعہ 2011 میں بھی سارا دادو ڈسٹرکٹ اس لیے ڈوبا تھا کیونکہ کٹ دینا تھا لیفٹ رائٹ پہ, انہوں نے رائٹ پہ دے دیا کسی کو بچانے کے لیے. تو یہ نقصان اس لیے ہوا ہے. اچھا, اس طرح مٹھی شہر ہے, اب ڈیزرٹ میں ڈوب فلڈ آیا, یہ تو حیران کن بات ہے کہ مٹھی شہر میں پانی. اب یہ کیا ہے, پلاننگ ہی نہیں ہے. جو نیچے والا کے وہاں گھر بن گئے, وہاں بن گئے, لوگوں نے اپنی سہولت سے گھر بنائے. سرکار ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ کوئی کسی کا کوئی پلان ہو. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 25-40 سال کی میں بات کر رہا ہوں, جتنی سرکاریں آئی ہیں.
سید سلمان شاہ, آپ پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر ہیں سندھ میں, آپ بتا سکتے ہیں کہ جو بارش ہوئی ہے اس میں آپ لوگوں نے وفاق سے کیا مدد لی تاکہ لوگوں کو بچایا جا سکے؟
دیکھیں جی, اگر آپ پرٹیکولرلی بات کر رہی ہیں اس دادو والے ریجن کی جہاں پہ یہ جو 2 دن پہلے جو پانی آیا ہے, تو اس سلسلے میں جیسے ہی ہمیں یہ اطلاع ملی تو فوری طور پہ ہم نے این ڈی ایم اے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے پاکستان آرم فورسز کے تعاون سے ہم نے وہاں پہ ٹیمیں روانہ کیں. 4 ٹیمیں پاکستان آرمی کی اور 4 ٹیمیں پاکستان نیوی کی. 8 بوٹس ان کی گئیں اور 6 بوٹس ہم نے بھجوائیں ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ کو. 14 بوٹس ٹوٹل ہم نے وہاں پہ بھجوائیں تاکہ فوری طور پہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے. جو لوگ درختوں وغیرہ پہ پھنسے ہوئے تھے اور جو نیئر بائی تھے جو ریسکیو ہونا بھی چاہتے تھے, وہ جو ہے وہ ریسکیو ہو کے ان کو جو ہی شہر لایا گیا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جنہوں نے وہاں سے موو ہونا پسند نہیں کیا. مین وائل پانی بھی ریسیڈ ہونا شروع ہو گیا. تو اس وقت جو ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ ریسکیو فیز پلس ساتھ ساتھ ریلیف کا ہے. تو اس سلسلے میں پہلے دن لوگوں کو پکا پکایا کھانا, وہ جو لوگ سیلابی علاقے میں پھنسے ہوئے تھے ان کو پکا پکایا کھانا پہنچایا گیا, اور ساتھ ہی میں وہ آرم فورسز اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی مدد سے ان کو بھی راشن بھی پہنچانا جا رہا ہے, شروع کر دیا سوکھا راشن. یہ تو ہے مین ایفرٹس جو ابھی ہم نے وہاں پہ لیے ہیں پچھلے دو دن میں.
اس ایشو کو ہم دیکھتے رہیں گے, لیکن اس وقت ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پی ڈی ایم اے سندھ کے ڈائریکٹر سید سلمان شاہ, پی ڈی ایم اے بلوچستان کے ڈائریکٹر لیاقت کاشانی, میرپور خاص میں کاشتکار میر مظہر ٹالپور, بہت شکریہ اور خدا حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہر سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
سامعین, اب بات کرتے ہیں افغانستان کی, جہاں لویا جرکا نے 400 قیدیوں کی رہائی کی منظوری دی ہے, جن کے بارے میں طالبان کا اصرار تھا کہ ان کی رہائی سے پہلے وہ امن مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے. سینٹر فار گلوبل پالیسی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کامران بخاری ہمارے ساتھ ہیں. کامران, آپ بتائیے کہ بہت سے ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ غیر ملکی ہیں اور ان کا تعلق داعش سے ہے, تو کیا ان قیدیوں کی رہائی اب افغانستان کے لیے یا پڑوسی ملکوں کے لیے کوئی خطرہ پیدا کرے گی؟
دیکھیں, جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے ان 400 قیدیوں کو رہا کرنے کا, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صدر اشرف غنی نے صرف اپنے لیول پہ کیا ہے, یہ ظاہر ہے امریکہ کی مشاورت سے ہوا ہے. بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ طالبان کہہ رہے تھے بھائی کہ ہم کسی قسم کے بھی انٹرا افغان ڈائیلاگ نہیں کریں گے جب تک ہماری یہ شرط منظور نہیں ہوگی. اب انہوں نے شرط تو منظور کر دی, رسک لے لیا, تو یوں سمجھیے کہ افغان ریاست نے اور امریکہ نے بال جو ہے وہ طالبان کے کورٹ میں پھینک دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے یہ کر دیا, اب آؤ بات کرو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب بات چیت کیسے شروع ہوگی اور اگر ہوتی ہے تو کس طرح کی ہوتی ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے, یہ اس کی لیٹسٹ کڑی ہے, اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے.
کیونکہ ایسا لگتا ہے جو باتیں ہو رہی ہیں دوحہ میں شروع ہو سکتی ہے بات چیت, تو مطلب پھر ہمیشہ کی طرح وہ کسی جگہ آ کے اٹک جائے گی, یا اب کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آتی بڑی رکاوٹ جو بات چیت کی راہ میں آئے لو؟
نہیں, مجھے بڑی حیرت ہوگی کہ اگر بات چیت یہاں سے سموتھ ہو جائے. یہ تو ایک رکاوٹوں کا سلسلہ ہے, کئی دفعہ سٹارٹ ہوں گی ٹاکس, بیچ میں تنازع آ جائے گا, گفتگو شروع ہوتی ہے, لین دین سودے بازی شروع ہوتی ہے. یہ تو یوں سمجھیے کہ جو ہے وہ ابھی تو بہت سارے باتیں, مین چیزیں تو ابھی طے نہیں ہوئی, ان کی گفتگو شروع ہونی ہے. جو ہے اگر آپ جنگ بندی کریں گے تو آپ کے کیا مانگے ہیں, آئین کس ترمیم ہوں گی, یا جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے ریاستی ڈھانچے کو اوور ہال کیا جائے گا, کس کو کیا وزارات کیا گورنرشپ ملیں گی. ابھی تو اس میں رکاوٹوں کا سلسلہ یوں سمجھیے کہ ابھی شروع ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو بات چیت ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھیں ہم آپ کے جو اندرونی معاملات ہیں نا, آپ کے سیاسی معاملات, کون کس کے ساتھ کتنا پاور شیئرنگ کرے گا, یہ تو آپ کا معاملہ ہے, ہمیں صرف ہم اس ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, ہم جو ہے آپ کے حوالے کر آپ کو لیجیٹمیٹ طور پہ گروہ کے تحت اپنا تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, سینکشنز بھی ہٹانے کے لیے تیار ہیں, مالی امداد دینے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن ہماری مین شرط کو آپ نے جو ہے وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پورا کریں کہ آپ کے ہوتے ہوئے, یعنی طالبان کی اب ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جو شدت پسند گروہ ہے, ٹرانس نیشنل جہادی گروپ ہیں, آئیسس ہو گئی, القاعدہ ہو گئی یا کوئی اور گروہ ہے, تو وہ اس سرزمین کو جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا اپنے عزائم کے لیے, اور طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو میک شور کریں. تو پھر طالبان نے کہا بھائی کہ اگر ہمارے اوپر ذمہ داری ہے تو یہ بندے بھی ہمارے حوالے کیے جائیں. اب وہ بات آ کے ٹرسٹ پہ رک گئی ہے کہ بھائی یہ ٹرسٹ جو ہے
تازہ ترین خبریں ریڈیو پروگرامز آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اب بات کرتے ہیں لبنان کی, جہاں وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا ہے کہ اب موجودہ حکومت عبوری حکومت کے طور پر کام کرے گی اور وقت سے پہلے انتخابات کے انعقاد کے لیے قانونی مسودے کی تیاری پر کام کرے گی. ایک بار پھر بات کرتے ہیں ڈاکٹر کامران بخاری سے. تو یہ بتائیے مجھے کامران, کہ جو استعفیٰ دیا ہے لبنان میں وزیر اعظم نے پیر کی رات کو, تو کیا اس وقت جو فوری مسئلہ ہے وہ اس استعفے سے دور ہو جائے گا, جو اشتعال اور غم و غصہ ہے لوگوں میں؟
یاد رہے کہ یہ جو خوفناک بم کا دھماکہ ہوا تھا اس سے بہت پہلے سے عوام کے اندر جو ہے وہ شدید رد عمل سامنے آیا تھا مالی مشکلات کی بنا پر جو لبنان کو دو چار ہیں, ان کی کرنسی ٹینک ہو گئی ہے, بینک کے اوپر رنز چل رہے ہیں. تو اس کو اب ظاہر ہے یہ جو بم کے دھماکے کے بعد جو ہے ہلاکتیں ہوئی ہیں اور پھر یہ ایک حکومتی نااہلی یا اپنا سرکاری مشینری کی نااہلی کہیے اس کی بنا پر یہ اتنا بڑا جو ہے دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ پورٹ پہ پڑا رہا, تو اس نے اور بیسیکلی مزید مشکل میں ڈال دیا ہے. وہ ایک تو فوڈ سپلائی کا ایشو ہے, اس کے لیے تو بڑے پیمانے پہ بیرونی امداد کی ضرورت ہے. تو جو وہ غم و غصہ تھا وہ اب ایک یوں سمجھیے کہ ایک نیا لیول اختیار کر گیا. تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وزیر اعظم اور جو ان کے جو بیسیکلی وزیر اعظم تو وہ ایک نمائندے ہیں ان تمام گروہوں کے کہ جو اس پاور شیئرنگ میں شریک ہیں اور اس میں بہت سارے گروہ ہیں, تو وہ ان سب کا میرے خیال میں اتفاق رائے یہی ہوا ہے, ان کا اجماع یہی ہے کہ اس وقت غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ حکومت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. عبوری حکومت ہے وہ بھی یہی چلائیں گے. پھر یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ جو نئی حکومت بھی تشکیل ہوگی وہ انہی گروہوں کے نمائندوں کے پر مشتمل ہوگی. فی الوقت جو ہے یوں کہیے کہ ہاں بھائی ایک عارضی سا جو ہے وہ اقدام اٹھایا گیا ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم مسئلہ ہے جس کا تعلق جو ہے پورے کے پورے سیاسی ڈھانچے سے ہے.
تو جیسا کہ کئی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ اس میں آئین میں ترامیم کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت جو ڈھانچہ ہے جس میں تینوں دھڑوں کو شامل ہونا ہے سنی شیعہ اور عیسائی, اس کی وجہ سے بھی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں اس پورے نظام میں. تو آپ کے خیال میں کیا جو زمینی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی کوئی ترمیم ممکن ہے یا یہ مزید اشتعال کا سبب بنے گی؟
دیکھیں یہ بڑا یہ نازک قسم کا ماحول ہے. لبنان کا سیاسی ڈھانچہ ہے یہ 1989 میں جو طائف معاہدہ ہوا تھا سعودی عرب میں, جس نے وہ جو 1976 سے لے کے 75 سے لے کے تو اس وقت تک جو خانہ جنگی چل رہی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. تو اس میں پھر یہ تھا کہ پاور شیئرنگ تھی, شیعہ سنی اور کرسچن جو عیسائی جو مارونی جو عیسائی ہیں اور دیگر اور جو عیسائی طبقے ہیں ان سب کو شامل کیا گیا تھا, دروز کو بھی شامل کیا گیا تھا. تو وہ اب تک چلا آ رہا ہے. اب اس کے نظام میں بہت سارے گروہ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جو یوں سمجھیے کہ پچھلے 30-32 سال سے جو ہے وہ نئی ایلیٹ کہلاتی ہے لبنان کی. اس ڈھانچے کو یا اس نظام کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہے. بڑی تگ و دو کے بعد یہ نظام سامنے آیا تھا کمپرومائز کی صورتحال میں. تو ظاہر ہے اس کے اندر ایک ہارڈ وائرڈ ہے, جو خرابیاں جو ہیں وہ ہارڈ وائرڈ ہیں. اس کو دوبارہ سے پھر سے اس کو تبدیل کیا جائے, آئینی ترمیم تو ایک رسمی سی بات ہوتی ہے, اس سے پہلے اتفاق رائے سٹیک ہولڈرز کا ہونا بڑا ضروری ہے. کیا وہ کر پائیں گے کیا؟ کیونکہ اس میں ایک حزب اللہ بھی شامل ہے جو کہ شیعوں کی سب سے بڑی جو جماعت ہے. اس کی جو ملیشیا ہے وہ جو لبنانی مسلح افواج ہیں ریاست کے جو آرم فورسز ہیں اس سے زیادہ طاقتور ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا. جب بات آئے گی کہ بھائی دوبارہ سے نیا کوئی جو ہے نا نظام میں ترمیم لائی جائے, ریفارم لایا جائے, تو اس سے بہت ساری جو ہے چیزیں سامنے آتی ہیں جن کے اوپر کچھ گروہ جو ہے وہ اپنا بات کرنا چاہتے ہیں, اس مسائل کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور کچھ گروہ جو ہے اس کے خلاف ہے. تو پورے کا پورا جو ڈھانچہ ہے جو ایڈیفس ہے اس کے کولیپس ہونے کا بھی بڑا ڈر ہے. اچانک تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا.
اچھا جب دھماکہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد ہی امریکہ میں صدر ٹرمپ نے بھی اس کے بارے میں شبہات کا اظہار کیا تھا اور تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا. اس کے بعد کئی ڈونر ملکوں نے کیا اور اب اقوام متحدہ نے بھی اس دھماکے کی شفاف تحقیقات کی بات کی اور کہا ہے کہ اگر لبنانی حکام درخواست کریں تو وہ معاونت کے لیے تیار ہیں. تو آپ نے جیسا کہ اس دن بات کی تھی کہ آپ لوگوں کی اپنی جو اس بارے میں چھان بین ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دھماکہ محض لاپرواہی اور غفلت کا نتیجہ ہے. اس میں اگر تحقیقات ہوتی بھی ہے تو اس میں اس سے زیادہ کیا بات سامنے آ سکتی ہے کہ یہ حکام کی نااہلی کی وجہ سے ہوا؟
دیکھیں اس میں زیادہ سے زیادہ جو بات آئے گی وہ یہ ہوگی کہ جی بالآخر کون سا ادارہ تھا جس کے سربراہ نے جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اس سے زیادہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز سامنے آئے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے اور یہ جو لاپرواہی اور غفلت کا نتیجہ ہے, یہ غفلت صرف اس دھماکہ خیز مواد کی حد تک نہیں ہے. عوام غصے میں اس لیے ہے کہ پورے کا پورا جو پولیٹیکل اکنامک نظام ہے, غفلت پورے کا پورے جو ہے سیاسی ڈھانچے میں ہے اور ہر جگہ پر ہے, وہ ایک سیچوریٹڈ ہے. اس کے لیے کتنے لوگوں کو آپ نکالیں گے؟
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
یہاں واشنگٹن میں ہی ڈاکٹر زبیر اقبال مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں اسکالر ہیں اور مشرق وسطیٰ کے امور میں مہارت رکھتے ہیں. تو اب یہ جو بیروت کی تعمیر نو ہے جو کہ بالکل ہی تباہ ہو گیا ہے, کیا اس کی وجہ سے کچھ پولیٹیکل جو ہیں وفاداریاں بھی بدلیں گی, کچھ نئے اینگل سامنے آئیں گے, موجودہ حکومت کا استعفیٰ صورتحال میں کوئی بہتری لائے گا, اور ساتھ ہی کیا آپ کو یہ امکان نظر آتا ہے کہ جو غیر ملکی امداد اب ملک میں آئے گی اس کی دیانتداری کے ساتھ تقسیم ہوگی اور وہ تعمیر کے کاموں پر خرچ ہوگی؟ کیونکہ لبنانی عوام کا سب سے بڑا الزام حکومت پر بدعنوانی کا ہے.
بات یہ ہے کہ فنڈامنٹلی لبنان کے اندر جو پرابلم ہے وہ گورننس کی پرابلم. جو ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اس نے ایک قسم کی ریجڈ ڈس فنکشنل قسم کی گورنمنٹ پیدا کر دی. اب جب تک آپ اس چیز کو ہینڈل کرنے کے قابل نہیں ہے تو آپ وہاں پر کوئی فنڈامنٹل ریفارم نہیں لا سکتے. تو یہ جو پیسہ آئے گا یقیناً یہ ان علاقوں میں استعمال ہوگا جہاں پر لوگوں کا انٹرسٹ ہے. فار ایگزامپل جو پیسہ یورپ دے گا جس میں فرانس بہت کلوزلی شامل ہوگا, وہ زیادہ تر سینٹرل اور نارڈرن لبنان میں استعمال کیے جائیں گے جہاں پر میرونائٹس ہیں اور سنی ہیں. یاد رہے کہ 1935 میں جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس قسم کی لبنیز گورنمنٹ پیدا کی جائے تو یہ فنڈامنٹلی فرینچ ڈیسیژن تھا اور فرینچ اس کو ابھی بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے فرینچ کے پریزیڈنٹ جو تھا ایز اے فرسٹ پرسن جو لبنان میں وزٹ کرنے آیا اس سانحے کے بعد. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ملکوں کے جو ڈونرز کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہوں گے اس کو ٹھیک طرح استعمال کرنے کے لیے. جسے میں نے عرض کیا سب سے عام بات یہ ہے کہ کس حد تک آپ گورننس کو امپروو کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی ڈسفنکشنلٹی کو فکس کرتے ہیں. بڑی حد تک ریپرزینٹیٹو قسم کی گورنمنٹ پیدا کی جائے جو کہ نہیں ہے. ایسی کنڈیشن میں امید ہو سکتی ہے اس کے بعد شاید یہ اگر سسٹم آئے تو ٹھیک طرح استعمال ہو, ورنہ یہ سسٹم جو ہے یہ وہاں کی ڈویژنس کو اور ڈسفنکشنلٹی کو اور بڑھا دے گا رادر دین سالونگ. اور وہ گورننس کی پرابلم اس لیے ہوئی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے اس میں جو گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور جو فنکشنز ہوتی ہیں وہ بڑی حد تک بڑھی ہوئی ہیں. تین اینٹیز کو جن کی پولیٹیکل انٹرسٹ قسم کے وہ ایک دوسرے ڈائیورس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ مشکل ہو گئی ہے کہ جو کہ تینوں گروپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے, اور بڑی حد تک اس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ اسٹرکچر جو ہے بالکل ڈسفنکشنل ہو گیا ہے. انکم انکوالٹی بہت بڑھ گئی ہے اور جو پراسپیکٹو اکنامک سچویشن ہے وہ بڑی خراب نظر آ رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں اس قسم کی جو اسسٹنس آئے گی وہ ٹھیک طرح سے استعمال نہیں ہو سکے گی, کیونکہ اس کے استعمال ہونے میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ کام کریں گے. فنڈامنٹلی جو ہونا چاہیے مجھے کہ ملک کے اندر گورننس کی پرابلم کو پہلے سالو کیا جائے.
تو جو اعلان ہوا انتخابات کروانے کا قبل از وقت اور دو مہینے کا بلکہ کہا بھی گیا ہے, تو اس کے کیا امکان ہیں؟
جہاں تک لبنان کی پرابلم کا تعلق ہے چاہے ارلی الیکشنز ہو بھی جائیں وہ سالو نہیں ہوتی جب تک کہ آپ فنڈامنٹل گورننس نہیں بدلتے,
اور جس میں آئین میں ترمیم شامل ہے.
بالکل نیا آئین لکھنا پڑے گا جس میں یہ تینوں جو گروپس ہیں ان کو سیپریٹ اینٹیٹیز نہیں دی جائیں گی. There is no logic. اس کی بیسس پر جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک کرسچن ہوتا ہے, اور پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سنی ہوتا ہے, اور جو پارلیمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ شیعہ ہوتا ہے. اس قسم کی سچویشن میں پرابلمس بڑھتی ہیں, آسان نہیں ہوتی. ملک کو کوہیسو کرنے کے لیے, اس کو کلیکٹیو ایک اینٹیٹی بنانے کے لیے یہ فنڈامنٹل چینجز جو ہیں بہت ضروری ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ہانگ کانگ میں میڈیا ٹائکون جمی لائے کو متنازع سیکیورٹی قانون کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے پیر کے روز جمی لائے کے میڈیا گروپ کے دفتر کا محاصرہ کیا اور عمارت میں داخل ہو کر نیوز روم کی تلاشی لی. اس سے قبل پولیس اہلکاروں نے جمی لائے کی رہائش گاہ پر تلاشی لینے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا تھا. ہانگ کانگ میں چین کی جانب سے 30 جون کو جو متنازع سیکیورٹی لاء نافذ کیا گیا تھا اس کے تحت یہ سب سے ہائی پروفائل شخصیت کی گرفتاری ہے, اور اسے ماہرین میڈیا کی آزادی پر ایک بہت بڑا وار قرار دے رہے ہیں. ڈاکٹر کامران بخاری سر میرے ساتھ ہیں, تو کیا اس کے کیا ہوگا, اس کے نتائج آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟
جی, اس کے دو تین باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے عرصے سے چین کی حکومت جو ہے, ریاست جو ہے, وہ ہانگ کانگ کو لے کے تو بہت ہی پریشانی کا شکار تھی. یاد رہے ہانگ کانگ جو ہے برطانیہ کے قبضے میں رہا ہے بڑے عرصے تک. وہاں پہ ایک جمہوری نظام تھا کم از کم 1997 تک, جب واپس جو ہے یہ چین کے حوالے یہ شہر یہ علاقہ ہوا. اس وقت سے لے کے اب تک ایک کمپرومائز چل رہا تھا. بتدریج چینی ریاست اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی, تو لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو عوام تھی وہاں پہ, جو ہے پہلے سے جو ایک جمہوری ڈھانچہ تھا وہ, اور جو جمہوری فضا تھی جہاں پہ پریس کی آزادی تھی, دیگر آزادیاں تھیں, تو وہ لوگ جو چین کے مخالفین جو گروپ ہے یا جو خوفزدہ تھے کہ چین کی اپنا کنٹرول میں آنے کے بعد تو وہ تمام جمہوری جو آزادیاں ہیں ان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے, تو وہ ظاہر ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے, پش بیک کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں وہ کشمکش جو ہے آج ایک نہج پہ پہنچی ہے کہ جہاں پر چین نے نئے قانون کے تحت, جو نیشنل سیکیورٹی قانون ہے اس کے تحت جو ہے یہ ان کو, یہ جو صاحب ہیں جو اخبار چلا رہے تھے میڈیا کے گروپ کے مالک تھے, تو وہ ان کو جو ہے نا اریسٹ کر لیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کی لیٹسٹ کڑی اور بڑا سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. پھر یہ ہے کہ چین کو بھی اپنا پتہ ہے کہ, کیونکہ یہ چین نہیں چاہتا, چین ایک اپنا آمرانہ ریاست ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ایسا جو ہانگ کانگ ہے اس کی جو ایک اسپیشل اسٹیٹس رہا ہے وہ ایک غلط مثال, ان کے پوائنٹ آف ویو سے غلط مثال پہنچاتا ہے پورے کی پوری قوم کو کہ بھائی جو ہے وہ ہانگ کانگ کے اندر سے بات کر سکتے ہیں تو بیجنگ میں کیوں نہیں بات کر سکتے, شنگھائی میں, ایک دوسرے شہروں میں. تو چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے لیے یہ ناقابل برداشت ایک ریالٹی ہے جس کو انہوں نے درست کرنا ہے. ہانگ کانگ کو پوری طریقے سے وہ چین کے جو مجموعی ڈھانچہ ہے, سیاسی جو آمرانہ ڈھانچہ ہے, اس میں وہ زوم کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن چل رہی ہے فی الحال.
لیکن کامران, اس میں جو بات آپ نے کہی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ ہانگ کانگ کی ایک بہت, یعنی وہ ایک بڑی اقتصادی طاقت بھی ہے ہانگ کانگ, اور چین جو ہے اس کا حالیہ جو بھی تنازعات ہوئے اس میں ایسا لگتا ہے کہ اکانومی سب پہ حاوی آ جاتی ہے, تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے اسے چین کی معیشت پر اثر پڑے, ہانگ کانگ سے لوگ اپنا سرمایہ واپس لے جائیں؟ وہاں تو بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سرمایہ کاری بھی ہے نا.
جی, آج کی خبر ہے, مطلب یہ کہ بہت ساری ٹیک کمپنیاں وہاں سے اپنے اخراج کر رہی ہیں, وہاں سے نکل رہی ہیں, اپنا سرمایہ وہاں سے نکالنے کے چکروں میں ہیں, کچھ چلے گئے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو یہ تو ہونا ہے. لیکن دیکھیں مسئلہ چین کا, بہت سارے لوگ بالخصوص جو ہے ہمارے پاکستانی عوام اس چیز کو نہیں سمجھتی کیونکہ وہ پاک چین دوستی کا چکر آ جاتا ہے کہ چین کی ریاست اور پھر مجموعی طور پہ عالمی سطح پہ بھی یہ ایک میں سمجھتا ہوں انٹلیکچوئل لیزینس ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چین ابھر کے سامنے آ رہا ہے. دیکھیں چین اس طریقے سے ابھر کے سامنے نہیں آ رہا جس طرح کے اس لیول پہ پہنچ جائے کہ وہ مغرب کا مقابلہ کر سکے. ہاں اس کی معیشت جو ہے کی جو پروڈکٹیوٹی ہے گزشتہ 30 سالوں میں بہت بڑی ہے, لیکن وہ چین کا ایک مسئلہ ہے کہ چین کی ریاست جو ہے ایک سنگل پارٹی سٹیٹ ہے اور وہ کیسے اپنے آپ کو برسر اقتدار رکھیں اور جو معیشت ہے اس کو بھی گرو کریں. یہ ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے چینی ریاست کے لیے کہ ایک طرف آپ کو سوشل آپ نے جو ہے وہ آزادیاں دی نہیں ہیں اور پھر آپ نے اکنامک ڈیولپمنٹ بھی کر لی, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی آزادی نہ ہو, اور سیاسی جب جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو اس میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کی جو ہے اجارہ داری اور آمرانہ جو ہے وہ کنٹرول رہے, تو یہ تو نہیں چل سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں صرف ہانگ کانگ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مجموعی طور پہ لانگ ٹرم پرابلم ہے چین کا جس کا کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس.
اگر چین جیسا معاملہ دیکھیں تو جو تھا سوویت یونین, کیا چین کو بھی ایسا ہی نظر آتا ہے کہ اگر اس نے ڈھیل دی سیاسی امور میں, زیادہ لبرل پالیسیز اختیار کی, تو وہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟
جی بالکل, ہر جو بھی آمرانہ ریاست ہوتی ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو, وہ اس کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ اقتصادی طور پہ بہت کامیاب ہے تو وہ اس سے جو ہے ظاہر ہے جو ہے وہ کمفرٹ تو لیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں چلے کم از کم ہمارے اقتصادی حالات تو ٹھیک ہیں, لیکن ان کے ذہن سے کبھی یہ بات نہیں جاتی کہ بھائی یہ کب تک چلے گا معاملہ, کیونکہ جب جون جون اقتصادی خوشحالی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے تو عوام کے اندر جو ہے جو عوام ہوتی ہے اگر وہ اکنامکلی امپروو کرتی ہے اپنی سچویشن کو تو پھر جو ہے قدرتی طور پہ وہ سیاسی آزادیوں کی طرف آتے ہیں. تو جو آمرانہ حکومت ہوتی ہے جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہ کیسے جو ہے پھر برقرار رکھے, یا تو جو ہے وہ آزادی دے اور اگر آزادی دیتی ہے تو پھر یہ سلپری سلوپ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ سوویت یونین کا شیرازہ بکھر گیا. تو ظاہر ہے یہ ایک لانگ ٹرم جو ہے ایشو تو ہے, اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کی ریاست ویگر کے جو ہے نا جو ترکک مسلمان ہیں ان کی شمال مغرب میں ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, اور پورے کا پورا جو ان کا پریفری ہے اپنا جاپان سے لے کے تائیوان سے ہوتے ہوئے جو ہے ساؤتھ چائنا سی پھر بھارت کے ساتھ, یہاں تمام جگہوں پہ یہ کارروائی اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ پریزنٹ کیا جا سکے کہ ریاست جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اور قائم اور دائم ہے. صدر جی جو ہیں وہ بڑے زمانے کے بعد ایک جو ہے آٹوکریٹک جو ہے چائنیز بہت اسٹرانگ مین کے طور پہ سامنے آئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو جو ان کی جگہ ہوتا وہ بھی یہی کرتا, کیونکہ حالات جو ہے چین کے مجموعی طور پہ ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں آپ اقتصادی خوشحالی کے ساتھ ساتھ آمرانہ ریاست کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
تو اگر ہم جمی لائے کے کیس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھیں تو اس میں جو متنازع قانون ہے اس کے تحت سزا جو ہے 100 برس تک ہو سکتی ہے, تو کیا چین ان کو اتنی لمبی سزا دے گا یا اپنی اقتصادی جو تعلقات ہیں دوسرے ملکوں سے اور وہاں سے جو پروٹیسٹ ہو سکتا ہے اس کے پیش نظر اس میں نرمی رکھے گا؟
دیکھیں ان کا جو کیلکولس ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ, مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے عرصے تک ان کو نظر بند رکھیں گے یا ان کو کتنی سزا سنائیں گے, یہ تو وقت بتائے گا. تو لیکن جو جو ان کا کیلکولس ہے چینی ریاست کا وہ یہ ہے کہ بھائی اس وقت کسی نے کچھ نہیں کرنا, زیادہ سے زیادہ لوگ شور مچائیں گے, وہ تو پہلے بھی مچاتے ہیں, ہمیں جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم آٹوکریٹک ہیں تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ جو تحریک ہے ہانگ کانگ کی یہ مزید طول پکڑے تو آپ کریک ڈاؤن کریں, تاکہ جو ہے نا تھوڑے بہت لوگوں پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے نا, ان کو ایز اے مثال کے طور ان کو مثال بنایا جاتا ہے تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور خاموشی اختیار کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کا یہ کیلکولس ہے کہ فی الوقت کوئی کچھ نہیں کرنے والا, اور پھر دیکھیں یہ ایک ایسے جو نا ماحول میں آیا ہے کہ جبکہ امریکہ اور چین کی جو تنازع ہے وہ طول پکڑ رہا ہے. کل جو ہے انہوں نے 11 جو ہے وہ انٹیٹیز کو بلیک لسٹ کیا ہے, بین کیا ہے اپنا چین کی ریاست میں امریکہ کی, یہ اس پس منظر کو بھی ہمیں جو ہے ذہن میں رکھنا ہے. ان کو بھی یہ بھی پتا ہے نا چین کو کہ اب الیکشن ہونے والے ہیں تو الیکشن کا بھی ایشو ہے. تو یہ ساری کارروائی جو ہے وہ امریکہ کے الیکشن کے پس منظر میں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ان کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے امریکہ ڈسٹریکٹڈ ہے, کووڈ کا بھی زمانہ ہے, تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ کل کو یہ موقع ملے نہ ملے, اس وقت جو ہے یہ وہ اپنا وہ انہوں نے جو ہے وہ لوہا گرم ہے اور انہوں نے اپنا ہتھوڑا مار دیا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
اور اب چلتے ہیں اقوام متحدہ کی اس پابندی کی جانب جو ایران کو ہتھیاروں کی ترسیل پر پابندی سے متعلق ہے, اور یہ پابندی اکتوبر میں ختم ہونے والی ہے. ایک حیران کر دینے والے اقدام میں خلیج کے تعاون کے کونسل میں قطر نے اس پابندی کی مدت میں توسیع کی حمایت کی ہے. تو بات کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے. تو اس میں قابل ذکر بات مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ یونینیمس ہے, یعنی قطر بھی اس میں شامل ہے, جس سے باقی ملکوں کے اختلافات بڑے شدید تھے گزشتہ مثالوں کے دوران. تو کس طرح یہ مفاہمت کیسے عمل میں آئی؟
یہ تو درست ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 2017 میں جو مشکلات پیدا ہو گئی تھیں, خاص طور پہ سعودی عربیہ, یو اے ای ایک طرف اور قطر دوسری طرف, وہ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ جو دو ملک تھے قطر کے اندر چینجز لانا چاہتے تھے, فنڈامنٹل قسم کے چینجز لانا چاہتے تھے, کیونکہ انڈیپینڈنٹ ہوتا چلا جا رہا تھا. جس سے بیسیکلی ہوا یہ کہ وہ کانفلکٹ میں ان کا سکسیس پیدا نہیں ہوا. تو میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ترکی اور ایران نے قطر کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. وہ یہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے دونوں ملکوں کے درمیان, خاص طور پہ سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان, ایک قسم کی نیگوسیشن ہوتی رہی ہے کہ نارملائزیشن کیا جائے. قطاریز بھی جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس قسم کی جو کوآپریشن ہے اس کا فائدہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کاسٹ ہیں, جو بینز لگائی گئی تھیں اور جو ریسٹرکشنز لگائی گئی تھیں جی سی کی طرف سے, وہ اتنی زیادہ ہوتی چلی قطار کے لیے مشکلات پیدا ہونی شروع ہو گئی تھیں. تو قطار نے بیسیکلی کمپرومائز کرنے کے لیے کوئی تیار ہو گیا ہے, لیکن یہ کمپرومائز ایسے ہیں جس میں قطار جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو ایران کے معاملوں میں کافی حد تک انڈیپینڈنس رکھے گا. اب یہ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے جی سی سی کا, اس کے تحت جی سی سی نے یہ کہا ہے یونائٹیڈ نیشنز کو کہ ان کے ایران کے خلاف جو ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں آرمز سپلائیز کی, ان کو ایکسٹرا اور ایکسٹینڈ کر دیا جائے. تو اس میں جو قطر کا سپورٹ ہے وہ بیسیکلی اسے آپ ٹیکٹیکل کہہ سکتے ہیں, اسٹریٹجک نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ وہ اس قسم کی کوآپریشن کو بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جی سی سی کی پوزیشن اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنے کہ لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ جی سی سی کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی حد تک امریکی پوزیشن ہے, اور چاہے وہ یہ سپورٹ کرے نہ کریں امریکہ کی پوزیشن کام میں رہتی ہے. اس لیے قطر اس میں جانے کے لیے تیار ہے. سب کو معلوم ہے خاص طور پہ قطر کی ریلیشنز جو ترکی اور ایران کے ساتھ ہیں, ان کو سب کو معلوم ہے کہ قطر کی پوزیشن جو ہے بیسیکلی ایک نیوٹرل پوزیشن ہے.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. آئندہ جہاں رنگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے: www.urdu